الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وروى المحدثون عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وروى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا میرے صد احترام اور مکرم بزرگوں بھائیوں یہ بات ایک واضح امر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی رہنمائی اور انسان کی ہدایت کے لیے اپنی خدائی کے شایہ نشان اور اپنی احدیت اور صمدیت کے شایہ نشان اسباب اور ذرائع اللہ تعالی نے پیدا فرمائے ہیں ہدایت کا یہ سلسلہ انسان کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک اتنی حکیم ذات ہے کہ انسان کو صرف پیدا کر کے سرگردان، حیران و پریشان کائنات کی وسعتوں میں بے یار و مددگار انسان کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق اللہ وحدہ لا شریک نے فرمائی تو تخلیق کے بعد سب سے اولین امر جو شروع ہوا حضرت آدم کے ساتھ وہ تعلیم اور تعلم کا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی، درخواست کی کہ اے اللہ، ہم تو آپ کا ہر حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور آپ کے ہر حکم کو بکمال پورا کرنا یہ ہمارا وظیفہ ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. آپ کی عبادت میں بھی ہم کوئی کمی نہیں کرتے اور آپ کی تسبیح بیان کرنے میں ہم نے کبھی کوئی کمی نہیں کی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک اور مخلوق انسان کی شکل میں اللہ نے پیدا فرما دی ہے، اور صرف پیدائش نہیں بلکہ اس کو سجدے کا حکم ملا ہے. تمام فرشتے، تمام خلائق، تمام اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات، ان سے کہا گیا حضرت آدم کو سجدہ کرنا پڑے گا. یہ جو فرشتوں کی طرف سے ایک طریقے سے سوالات ہوئے ہیں، ان سوالات کے جوابات میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ صلاحیتیں کہ جو صلاحیتیں اللہ نے خاص طور پہ انسان کو عطا فرمائی ہیں وہ حضرت آدم نے ظاہر فرمائی اور فرشتوں نے دیکھی ہیں. یہ جو علم اور تعلیم اور تعلم ہے، یہ حقیقت میں تو آسمانی علم ہی ہے، اور علم اللہ کی صفت ہے. اللہ وحدہ لا شریک جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرما دیتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے پیغمبر، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، روح کیا ہے، روح کیسی ہے، روح کی حقیقت آپ بیان کیجئے. آپ جواب دے دیجئے، روح ہمارے حکم کا نام ہے. صحیح سلامت آدمی ہوتا ہے، دل و جان سے عزیز ہوتا ہے، پیار اور محبت کی اس پہ انتہا ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اللہ کا حکم جب ہو چکا ہو اس کے جسم سے اس کی روح الگ ہو جاتی ہے. بیٹا اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو زمین میں دفن کرتا ہے، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دفن کرتا ہے، بیٹی اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں کو دفن کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے یہ ہمارا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا ہی دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے بہت ہی زیادہ اہمیت والے نبی اور پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم پہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کشتی میں بیٹھے سفر کے لیے. اس دوران میں ایک پرندہ آ کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گیا اور اس پرندے نے دریا کے پانی سے اپنی چونچ میں پانی بھرا اور پانی پی کے پرندہ اڑ گیا. فقال الخضر یا موسیٰ ارائیت ھذا الطیر، حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ یہ پرندے کو آپ نے دیکھا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا جی دیکھا. حضرت خضر نے فرمایا یہ پرندے نے اس دریا میں سے جتنا پانی پیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو علم دیا ہے اس کی مثال ایسی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے خصوصی طور پہ امت محمدیہ کو ہدایت کے لیے جو سامان مہیا کیا ہے، جو ذرائع مہیا کیے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی تقسیم دو طرح ہے، یعنی ہدایت کے سرچشمے دو ہیں. سب سے پہلے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے اخلاق نفیسہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی عمل مبارک، ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی کہ وہ انسان اپنی انسانیت میں کمال کو پہنچ رہا ہو اور اس انسان کا عمل، اس انسان کا معیار، اس انسان کی زندگی اور اس انسان کا علم وہ انسانیت کے لیے معراج ہو، انسانیت کے لیے بینچ مارک ہو. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کا سامان تجارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں لے کر تشریف لے گئے شام کی طرف. واپس تشریف لائے، کامیاب تجارت تھی، فائدہ بھی ہوا اور حضرت خدیجہ کے غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھے انہوں نے عجائب و غرائب واقعات بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے تھے وہاں اللہ وحدہ لا شریک سائبان بادل بھیج دیتے تھے اور آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کے اخلاق جمیلہ وہ سن کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی ارادہ ظاہر کیا. یہاں سے غور کیجئے گا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، نوجوان، اپنے شباب میں حسین و جمیل، آسمان و زمین میں آپ جیسا حسین نہ کسی نے دیکھا، نہ آپ جیسا جوان کسی نے دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں، آپ سے زیادہ اجمل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں تھا، اور فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کائنات میں کسی عورت نے کبھی جنا نہیں تھا۔ لوائم زلیخا لو رأینا لقطعنا قلوبہن وما قطعنا ایدیہن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شعر پڑھا کرتی تھیں، عجیب شعر ہے۔ فرماتی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اور آگے فرماتی ہیں، اگر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں کاٹتی بلکہ وہ چھریاں اپنے دلوں پہ چلا دیتی۔ لیکن آپ کی شرافت، آپ کی عظمت، آپ کے اندر موجود انسانیت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا، اور وہ نکاح پھر صرف نکاح کی حد تک نہیں بلکہ کامیابیوں کی معراج پہ پہنچا ہے۔ صرف ایک اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ ماریا قبطیہ سے ہوئی ہے، اس کے علاوہ تمام اولاد زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور قاسم، یہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے دو سرچشمے انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، اور نمبر دو، قرآن کریم۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ درس میں یہ بات سنی کہ حقیقت میں انبیاء کی بعثت بھی کتاب کے لیے ہی ہوتی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ بھی کتابیں آئی ہیں، اور آپ سے قبل جو انبیاء کو کتابیں نہیں ملیں تو ان کو صحیفے ملے، ان کو وحی ملی، ان کو آسمانی تعلیمات ملی ہیں۔ وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم ہم میں سے کسی چودھری پہ نازل ہونا ضروری تھا، ہم میں سے کسی وڈیرے پہ نازل ہوتا، ہم میں سے کسی خان صاحب پہ نازل ہوتا تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی، یہ تو ایک عام انسان کے اوپر نازل ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ تعالی نے جواب دیا، کیا ہماری رحمت کی تقسیم تم کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کھاتے پیتے ہو، یہ جو تم استعمال کرتے ہو، جس کی وجہ سے تم وڈیرے اور چودھری بنے ہوئے ہو، یہ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، ہم جسے چاہیں، جو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالی سے اللہ کے افعال کے بارے میں سوال کائنات میں کسی کرنے کی مجال نہیں ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، اس سے حساب کتاب لینا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ یہ کائنات کے اندر ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ تھا. اس سے قبل آسمانی کتابیں موجود تھیں، اس سے قبل آسمانی مذاہب والے لوگ موجود تھے، ان کی تعلیمات بھی قدرے کچھ نہ کچھ باقی تھیں، لیکن یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری تعلیمات کو اپنی مرضی سے بدل دیا تھا، اور ہماری تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ، ایک وافر حصہ وہ بھلا بیٹھے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا. آج بھی علماء سے، اہل دین سے، مبلغین سے، مجاہدین سے جو عوام کا مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہی ہے. اگر آپ غور کیجئے گا کیا مطالبہ ہے، کہ مولوی صاحب آپ بہت سخت ہیں، آپ ذرا نرم ہو جائیے، بالفاظ دیگر اسلام کے مسائل کو بدل دیجئے، چھوڑ دیجئے. اہل دین سے، مدارس والوں سے، قال اللہ قال الرسول والوں سے، قرآن و حدیث صبح شام پڑھنے والوں سے ناراضگی کیا ہے؟ یہی ناراضگی ہے کہ جی یہ بہت تنگ نظر ہیں اور ان کے سینے میں لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ دیں، تم ہو کون؟ ہم تمہارے لیے اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ دنیا کے ایک شخص کو خوش کرنا، یا ایک پارٹی کو خوش کرنا، یا آج کل ہماری نام نہاد عورت مارچ والی عورتوں کو خوش کرنے سے ہزار ہاں بلکہ کروڑ ہاں درجہ بہتر یہ ہے کہ آدمی تانے سنیں، ان کے جوابات اور ان کی غلاظتیں سنیں، لیکن انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنی شکایت، اپنا غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انسانوں کے سامنے پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اپنے رزق کا مالک نہیں ہے، جو اپنی حیات کا مالک نہیں ہے، جو اپنی صحت کا خود مالک نہیں ہے، جس کو یہ پتہ نہیں کہ کل میں زندہ ہوں گا یا قبر میں پہنچ چکا ہوں گا، اس کی خوش آمدے کر کے اور اس کے آگے پیچھے ہو کے دنیا کے چند فائدے چند منٹوں اور چند گھنٹوں کے لیے تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن عقل مند آدمی کا فیصلہ ہرگز عارضی اوقات کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دور رس فیصلے کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی احکام اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حاصل ہونے والے علم کی تلاش تھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے پیغمبر، ہم نے دیکھا کہ آپ آسمانی تعلیمات کی تلاش میں تھے، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اللہ کی طرف سے فضل و کرم و انعامات و احسانات کے منتظر تھے. اے پیغمبر، ہم نے دیکھا کہ آپ انسانیت کے اعلی معیار کے قوانین اور دستور کی تلاش میں تھے. فہدا، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ایسی کتاب دی کہ وہ کتاب اب آپ کے لیے سر تاپا ہدایت ہی ہدایت ہے. میں نے ابتدا ہی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ آیات پڑھی اور کچھ احادیث پڑھی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ایک رسول نے اللہ وحدہ لا شریک سے یہ گلہ شکوہ کیا کہ ہماری قوم نے، ہماری امت نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت مبارکہ، اس کے جو مقاصد عظیمہ ہیں اور آپ کی رسالت کے جو عظیم ترین مقاصد ہیں، ان میں سے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کتاب اللہ ہے. 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ وحی ہوئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ بھی اس میں بھی قرآن کریم کا انداز نرالا ہے, مختلف ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں, خواہ وہ تورات تھی یا وہ انجیل تھی, یہ کتابیں ایک مرتبہ ایک ساتھ نازل ہوتی تھی, جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ ایک مرتبہ ایک ساتھ ایک لمحے میں نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل میں قرآن کریم کا نزول دو طریقے سے ہوا ہے, ایک نزول عرشی ہے اور ایک نزول فرشی ہے. نزول عرشی وہ ایک مرتبہ ہی ہوا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کا کلام, اللہ کی کتاب وہ خلائق کے سامنے آسمانوں میں ایک دم ظاہر ہو گئی, اور ظاہر ہونے کے بعد اس کو لوح محفوظ میں اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق محفوظ کر دیا گیا ہے. یہ ہو گیا نزول عرشی. اور پھر وہاں سے لوح محفوظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ, آپ کے سینے مبارک پہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ نجمن نجمن آہستہ آہستہ. کذالک لنثبت به فؤادک, اے پیغمبر یہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایک ہی مرتبہ نازل ہونی چاہیے تھی, یہ رک رک کے نازل کیوں ہو رہی ہے؟ آپ جواب دے دیجئے, ہم یہ کتاب اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے نازل کریں گے تاکہ آپ کا دل جوئی ہو سکے, آپ کا دل ہم مضبوط کر سکیں, اور یہ کتاب کے ذریعے سے آپ کا حوصلہ, آپ کا استقلال, آپ کی عظمت وہ مزید بلند ہو. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اور اے پیغمبر یہ کتاب آپ مزے مزے سے پڑھیے گا, آپ اس کو شوق سے پڑھیے گا, اور آپ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو خلائق اس کتاب کی عظمت کی قائل ہوگی. چند ہی دنوں بعد رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو, تمام مسلمانوں کو خیر خیریت سے نصیب کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ ابھی تو کہا کہ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا ہے, اور اب قرآن کی آیت میں آ رہا ہے کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے. تو یاد رکھیے گا, اس سے مراد نزول عرشی ہے, اس سے مراد نزول فرشی نہیں ہے, تو مسئلہ حل ہو گیا جی. تو رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں اس میں سب سے بڑی خصوصیت وہ اللہ کی کتاب اور اس کی تلاوت, اس کی سمجھ, اس کو پڑھنا, اس پہ عمل کرنا, اس کی تشریح سمجھنا, اس کی تفسیر سمجھنا, اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونا, یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے تھے ہر رمضان المبارک میں, اور آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے, آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ خاص انعام دیا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مساجد میں, مدارس میں, اہل دین کی جگہوں میں, مسلمانوں کے گھروں میں کتاب اللہ کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے اور اس انعام کی قدر ضروری ہے. اسی طرح قرآن کریم کے جو حفاظ ہوتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بڑی زبردست اور بہت ہی زیادہ انقلابی کتاب ہے. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، اور باطل، کافر، گمراہ، اللہ کے دین کا دشمن، وہ نہ اس کے الفاظ میں کوئی دجل و فریب کر سکتا ہے اور نہ اس کے معانی میں کوئی دجل و فریب کر سکتا ہے. تو قرآن کریم اس کے حفاظ دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کر لے، قرآن کریم کے نقوش کو یاد کر لے، قرآن کریم کے ترتیب کو یاد کر لے، قرآن کریم کے آیات کو یاد کر لے، اور اس کو ہم اور آپ حافظ کہتے ہیں. کوئی شک نہیں اس کے مقام اور مرتبے میں، کوئی شک نہیں اس کی سعادت میں اور اس کی عظمت میں. لیکن جس طرح قرآن کریم کا الفاظ ہیں، قرآن کریم کے نقوش ہیں، جس طرح قرآن کریم کے ظاہر ہے، اسی طرح قرآن کریم کے معانی بھی ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ من بین یدیہ سے مراد الفاظ ہیں، کہ اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ہے. اور کیسے کیسے حفاظ الحمدللہ موجود ہیں کہ 10 سال کا بچہ 50 سال کے بابے کو بھی اگر وہ غلط قرآن پڑھے گا تو وہ اس کو تنبیہ کرے گا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے. لیکن قرآن کریم کے جس طرح الفاظ کی حفاظت ضروری ہے، ولا من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس طرح قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کے مطالب، قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کے اندر موجود اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ حکم، ان کی تشریح بھی بہت ضروری ہے. اور جس طرح حفاظ قرآن کریم کے نقوش اور قرآن کریم کے الفاظ کے حافظ ہوتے ہیں، اسی طرح علماء وہ قرآن کریم کے معانی اور قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کے تشریح کے حافظ ہوتے ہیں. جامعہ عربیہ احسن العلوم کو اللہ وحدہ لا شریک نے خاص ملکہ دیا ہے، اور ایک طرہ امتیاز اللہ کے فضل سے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی محنتوں سے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ عطا فرما دیا ہے کہ جب پاکستان کے 99% مدارس میں چھٹی ہوتی ہے، اساتذہ اور طلباء چھٹی میں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے درسگاہوں کو تالے لگ جاتے ہیں، ایسے میں جامعہ عربیہ احسن العلوم میں قرآن کریم کی تفسیر کا درس شروع ہو جاتا ہے. اور اس درس میں جو اس سال کے ہمارے فضلاء ہیں، یعنی جو گریجویٹ ہو چکے ہیں، جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے 8 سال علم دین پڑھ کے سند فضیلت اور عالم اور مفتی کی سند حاصل کی ہے، ان کے لیے اس درس کا انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن قرآن کریم کافتا للناس بشیرا ونذیرا، یہ سب کے سب کے لیے بشارتوں کا پیش خیمہ بھی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے. اس لیے جس طرح قرآن کریم کی تفسیر سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، اس طرح قرآن کریم کی تفسیر سے ہمارے ایک اسکول کے بھائی، ایک کالج کے بھائی، ایک یونیورسٹی کے بھائی، ایک نوکری کرنے والے بھائی، ایک کاروبار کرنے والے بھائی کو بھی فائدہ ہوگا. اس کے لیے اپنے اوقات کا نظام الاوقات بنانا، اسکیجول بنانا ضروری ہے. اور کوشش کیجئے کہ اپنی اس فانی زندگی میں کچھ وقت اللہ کی کتاب کی سمجھ کے لیے متعین کر لیں. آج یہ زندگی ہے، کل یہ زندگی ہو نہ ہو معلوم نہیں ہے. اور یہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات جب آپ حاصل کرنے لگیں گے. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی تعلیمات جو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے ہم اس کو ایک خاص قسم کی روشنی دیتے ہیں, ہم اس کو ایک خاص قسم کی ہدایت دیتے ہیں, ہم اس کو ایک خاص قسم کی فراست دیتے ہیں. وہ ایسا بہترین انسان بن جاتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے. نہ وہ ظلم و ستم کرتا ہے, نہ وہ ناانصافی کرتا ہے, نہ وہ رشوت لیتا ہے, نہ وہ جھوٹ بولتا ہے, نہ وہ کرپشن کرتا ہے. تو خلاصہ ایک کلام کے طور پہ یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے کہہ سکوں کہ ہمارے اصلاح اور ہماری قوم کی اصلاح اور ہمارے لوگوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں. جو مذاق اور جو بےہودگی اور جو طوفان بدتمیزی, خاص طور پہ خاتون جو ایک صنف نازک ہے اور اسلام ہی نے خاتون کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے, خدا کی قسم اس سے پہلے یہ مقام اور مرتبہ خاتون کا نہیں تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. خاتون کی پیدائش پہ جب اس کو خبر دی جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا, دل غمگین ہو جاتا تھا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اور وہ خاتون کی ولادت کو ضلالت سمجھتا تھا, اپنی قوم سے منہ چھپا کے پھرتا تھا. اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, یا پھر اس کو زمین میں دفنا دیتا تھا. یہ لوگ ہمیں طعنے دیتے ہیں اور یہ لوگ علماء اور اہل دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. پھر بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ لوگ کم علم ہیں, جاہل ہیں, ان کو بات معلوم نہیں ہے, صحیح پیغام ان کو پہنچا نہیں ہے. لہذا میرے محترم بھائیوں, اس قسم کے پروپیگنڈوں کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کے لوگ ہمیشہ سے معاشرے میں موجود ہیں اور موجود رہیں گے. ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ہمیں اپنے دین پہ اپنا ایمان اور اپنا اعتقاد اور اپنا یقین مزید مضبوط کرنا ہوگا, اور ان حضرات کے لیے بھی دعا کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے, اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے جو ہمارے معاشرے کے ناسور ہیں, اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے, ورنہ اس قسم کی بدبودار چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت کرے. تو میرے محترم بھائیوں, قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, یہ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی تقدیر بدل دی ہے, انسان کی تقدیر بدل دی ہے, اور انسان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کا ملکہ پیدا کر دیا ہے کہ جب وہ صلاحیتیں صحیح معنوں میں کوئی جذب کر لیتا ہے تو اس میں سے ابو بکر صدیق, عمر ابن الخطاب اور عثمان ابن عفان اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے افراد پیدا ہوتے ہیں. اور جب ان تعلیمات کو کوئی اچھی طرح لے لیتا ہے تو پھر خلیفہ ہارون رشید اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور اورنگزیب عالمگیر جیسے مسلمان لیڈر پیدا ہوتے ہیں. آج ہمارے اور آپ کے لیڈروں میں اسلام ناپید ہو چکا ہے. اللہ کے دین کے احکام اور قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اس کی اہمیت اور اس کی تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو دین پر کامل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس نے پڑھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سے 15 سال پہلے ہوا ہے اور ابو طالب نے پڑھایا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو طالب کے بارے میں تو اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں مرے ہیں, کافر مرے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کا نکاح ایک کافر نے پڑھایا ہو؟ علماء کہتے ہیں کہ ابو طالب جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باست کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا, اس وقت تک ابو طالب اپنے آبا و اجداد کے دین پہ تھے, اور اپنے آبا و اجداد کے دین کے لحاظ سے وہ موحد تھے, ٹھیک تھے, لیکن جب ان کے سامنے رسول برحق کی تشریف آوری ہو گئی اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا, اس وجہ سے وہ کافر انتقال ہوا ہے, مسلمان نہیں تھے, نکاح انہوں نے ہی پڑھایا ہے. شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات بلا شبہ عبادت کی رات ہے, اور شب برات کے اگلے دن بلا شبہ روزہ رکھنا مستحب ہے. حضرت امام العصر شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے تصنیف بھی فرمائی ہے, اور 8 احادیث حضرت نے جمع کی ہیں جس میں شب برات کے فضائل اور شب برات کے احکام موجود ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز مستحب ہے اس کو فرض کی طرح بنا کے پیش کرنا, یہ بات صحیح نہیں ہے. شب برات کی رات کی عبادت مستحب ہے, لیکن اس زمانے کے خاص طور پہ قبر والے اور مزاروں والے وہ اس کو ایسے بناتے ہیں جیسے کوئی رمضان یا فرض نماز کا موقع ہو. اسی طرح شب برات کے بعد جو روزہ ہے یہ بھی مستحب ہے. بعض لوگ اس کو اتنے زیادہ اہتمام سے رکھتے ہیں کہ اگر نہیں رکھا تو گویا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ بات غلط ہے. دین کے احکام کو بدلنے سے نقصان ہوتا ہے, دین کے احکام کو نہ بدلا جائے تو یہ بہتر ہے. اگر نماز کے پہلے قاعدے میں غلطی سے درود شریف پڑھ لیں تو کیا نماز درست ہوگی؟ نماز تو درست ہوگی, سجدہ صحف کرنا ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ جہاں درود نہیں پڑھنا تھا وہاں جب درود پڑھے گے تو نماز کے اندر غلطی ہے. اس کے بارے میں وہ مشہور سوال بھی ہے کہ امام اعظم سے کسی نے کہا, آپ عجیب امام ہیں, درود پڑھنے پہ لوگوں کو سجدہ صحف کروا رہے ہیں. امام صاحب نے فرمایا, درود پڑھنے پہ نہیں کروا رہا, بے موقع درود پڑھنے پہ کروا رہا ہوں. اور بے موقع درود شریف پڑھنے سے انسان کافر بھی ہو سکتا ہے, سجدہ صحف تو چھوٹی بات ہے, سجدہ صحف کر لیں گے نماز پوری ہو جائے گی. فجر کی پہلی رکعت میں مل گئی لیکن سجدہ میں شریک نہ ہو سکا تو کیا سجدہ کی قضا کرنی ہوگی یا دوسری؟ نہیں, آپ نے امام کے ساتھ پہلی رکعت پا لی ہے تو امام نے جتنے اعمال کیے ہیں حکمن وہ سارے کے سارے اعمال آپ نے بھی کر لیے. اگر جمعے کی فجر میں آپ کو پہلی رکعت مل جاتی ہے لیکن سجدہ نہیں ملتا تو گویا سجدہ بھی آپ کو مل گیا ہے, دوبارہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک امام نماز میں دعات کو زوات پڑھتا ہے, کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیے, یہ تو ایک بہت ہی بڑا نزاعی مسئلہ ہے. ہمارے اپنے لوگوں میں ایک گروپ دعات پڑھتا ہے, ایک زوات پڑھتا ہے, اور اللہ جانے کوئی وہ نہ زوات ہوتا ہے نہ دعات ہوتا ہے, کچھ عجیب سا پڑھتے ہیں اس کو. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ یہ نزاعی مسئلہ ہے, صحیح بات یہ ہے کہ دعات کو اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے اہل عرب پڑھتے ہیں. کوئی اردو سیکھتا ہے تو اردو والوں سے سیکھتا ہے, پشتو سیکھے گا تو پشتو والوں سے سیکھے گا, تو کیا وجہ ہے کہ ہم عربی پانی پت کے قاری صاحب سے تو سیکھتے ہیں لیکن عرب کے عرب سے نہیں سیکھتے؟ اس لیے یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ دعات ہی ہے, ادراس علیہ اور حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے. البتہ مسئلے میں شدید اختلاف ہونے کی وجہ سے قدر نرمی کی گنجائش ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ مسجدوں میں فساد شروع کر دیں, اس کی اجازت نہیں. کیا نکاح کے بعد لڑکا لڑکی سے فون پہ بات کر سکتا ہے؟ علماء نے منع کیا ہے, خاص طور پہ نکاح کے بعد دوائی فواہش اور بے حیائی اور نہ گردنیاں، یہ انسان کو بہت زیادہ تنگ بھی کرتی ہیں اور شیطان بھی پورا زور لگاتا ہے. بغیر کسی حاجت کے اجنبیہ سے بھی بات کرنا منع ہے، لیکن ضرورت کے وقت آپ دیکھتے ہیں علماء سے خواتین مسائل پوچھتی ہیں، دکان جاتی ہیں، چیز خریدتی ہیں، یہ بات چیت کرنا گناہ میں شامل نہیں ہے، اس قسم کی بات کی اجازت ہے. لیکن ہاں، اس قسم کی باتیں کہ جس کا نتیجہ اچھا نہ ہو، گناہ ہو، فساد ہو، اس قسم کی باتوں سے علماء نے سختی سے منع کیا ہے. یہاں تک کہ کچھ علماء نے حرام لکھا ہے، احتیاط کیجئے گا، نکاح کے باوجود حرام لکھا ہے، ضروری ہے. ایک شخص نے نکاح کر لیا جبکہ خاتون کے والدین نے لڑکی سے زبردستی کر کے طلاق لکھوا لی. لڑکا بولتا ہے کہ اللہ گواہ ہے، میں نے مرضی سے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ مجھ سے زبردستی کر کے طلاق لی گئی ہے. صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، طلاق المکرہ یقع، طلاق طلاق ہے، طلاق ہو جاتی ہے، خواہ وہ زبردستی ہو یا وہ اپنی مرضی سے ہو، دونوں قسم کی طلاق طلاق ہے اور بات ختم ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا فرمائیے اللہ تعالی بیماروں کو صحت اور عافیت دے، جو مرحومین حالت ایمان سے دنیا میں گزر گئے اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے. ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے مرحومین، خصوصاً حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی یاد ایک دفعہ پھر دورہ تفسیر کی ابتدا میں بہت زیادہ آئی، اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند کرے. ہمیں حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں استقامت اور استقلال دے، نفس و شیطان کے حملوں سے، فتنوں سے، مصائب سے، آفات سے، ہر قسم کی ناکردنیوں سے، ما ظہر منہا وما بطن سے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. حاضرین کے گھروں میں، ان کے اولاد میں، ان کے کاروباروں میں اللہ تعالی اپنا خاص فضل احسان شامل حال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی تنگیوں سے اور مشکلات سے محفوظ و معمون رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.